أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بل محمد وآل محمد پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے جو تعلیمات ارسال فرمائی ہیں ان تعلیمات کو بنیادی طور پر تین سطح میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو جن کا تعلق حقائق کے کشف کرنے سے ہے, اس بات کو جاننے سے کہ دنیا میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اس کو ہم عقائد تعبیر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو جان لے, کیا چیز موجود ہے اور کیا چیز موجود نہیں ہے. سادہ ترین زبان میں اگر اس کے اوپر بات کریں تو مثال کے طور پر اگر آپ دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا دنیا میں کیا کیا ہے. آپ کو اپنے گھر کا بجٹ بھی بنانا ہو تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کی کمائی میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ تو پوری زندگی ہے. آپ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں, سب سے پہلی چیز ہے یہ سوچ لیجئے, یہ جان لیجئے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب کیا ہے اور کیا نہیں ہے مطلب کیا ہے, مثلا اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ خالق ہے تو وہ خالق کیسا ہے, عادل ہے یا نہیں ہے, عالم ہے یا نہیں ہے, رحیم ہے نہیں ہے, کیسا ہے. یہ تعلیمات ادیان کا پہلا حصہ ہے کہ جس میں ہم عقائد کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ہے کے بعد جو چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ یہ کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, جس کو ہم اخلاق تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, اقدار انسان کی بن رہی ہوتی ہیں. اگر قیامت ہے, خدا ہے, وہ خدا خالق بھی ہے رازق بھی ہے, اس کا مطلب ہے اس کی عبادت اچھی ہے, اس کی شکر گزاری اچھی ہے, اس خدا نمتار کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ اچھا ہے, اس سے اقدار بننا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی. جب یہ بھی بن جاتی ہیں تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جس کو ہم احکام تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کہ اب یہ کہ کیا کرنا ہے عمل, یہ ہمارے احکام ہیں. پہلی چیز عقائد ہے, عقائد کی عمارت بننی چاہیے, ایک ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے کی بحث اچھی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں آ جانی چاہیے, اس میں کسی تقلید کی بھی گنجائش نہیں ہے. عقائد کے اندر کوئی تقلید نہیں کر سکتا, اصول دین کے اندر پیروی کرنی ہے اس کو اپنی عقل کی, اپنے عقل کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا. اچھا, معمولاً جو ہمارے معاشرے کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شاید عقائد سے بات شروع نہیں ہو رہی, اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں تو اب توحید کے اوپر بحث کرنے کا کیا فائدہ. مشکل یہیں پر ہے. اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ احکام کا حصہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, اس نماز کے پیچھے ایک اخلاقیات ہیں, نماز کے اخلاقیات ان کو نہیں جانتا ہے. ان اخلاقیات کے پیچھے ایک عقائد ہیں, دنیا کے اندر کیا ہونا اور کیا نہ ہونے کا ایک تصور ہے, ان کو بھی نہیں جانتا. اب جو یہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نماز میں مزہ ہی نہیں آتا, یہ نماز مزہ ہی نہیں دیتی اسے, نماز بڑی مصیبت سے پڑھتا ہے, لہٰذا کبھی آخری وقت میں پڑھ لیتا ہے, کبھی بیچ وقت میں پڑھ لیتا ہے. عشق نہیں ہے نماز سے. کیوں نہیں ہے عشق؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اس بات کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اور وہ خدا ہے تو کیسا ہے. اگر یہ سب جان لیتا اپنے دل کی گہرائیوں سے کہ خدا ہے اور وہ خدا رحیم ہے, غفور ہے, کریم ہے, جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, ان تمام چیزوں کو پہچان لیتا, پھر خود بخود خدا نے متعال سے گفتگو کرنے کے لیے عشق کا اظہار کرتا, پھر یہ وقت آنے پر بیتاب ہو جاتا کہ میں اس خدا کے ساتھ ملاقات کے وقت کو کیوں ضائع کروں. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک مشکل پیش آ رہی ہے عبادتوں کا, کہہ سکتے ہیں کھوکھلا پن, اس کی ایک وجہ یہی ہے, یہ ان مباحث پہ توجہ نہیں دی گئی ہے. لوگوں نے ان مسائل کو حل نہیں کیا اپنے لیے. مثلاً اب اتنی زیادہ گفتگو, جیسے میں نے ابھی احکام کے سلسلے میں عرض کیا نماز کے معاملے میں, اتنی ہم گفتگو کرتے ہیں توکل کے معاملے میں, لوگ توکل کیوں نہیں کر رہے. مذاق مذاق میں کبھی عرض کرتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ پہ زیادہ توکل کرتے ہیں خدا کی ذات کے مقابلے میں, اپنے کریڈٹ کارڈ پہ زیادہ توکل کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے نا ہمارے پاس, یہ نہیں سوچتے خدا کا وعدہ ہے نا ہمارے پاس. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. کیوں ایسا ہے؟ خدا کے وجود کو درک نہیں کر رہے, خدا نے متعلق اس عظیم الشان قدرت کو درک نہیں کر رہے, خدا نے متعلق جو کنٹرول ہے اس دنیا کے اوپر اس کو درک نہیں کر رہے. جب پڑھتے بھی ہیں کہانیاں واقعات پڑھتے ہیں کہ مثلا اہل بیت کے زمانے میں ایسا تھا, انبیاء کے زمانے میں ایسا تھا, تو ان کا ذہن یوں کہنے لگتا ہے جیسے یہ تو 2000 سال پہلے کی بات تھی, 1400 سال پہلے کی بات تھی, اب کچھ اور ہے. اب کیا ہے؟ اب بینکس ہوتے ہیں, اب فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. وہ خدا کی رزاقیت میں بھی شبہ ہے, رزق دے گا یا نہیں دے گا. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, مجھے تو تمام کیریئر پلاننگ کے اندر سوائے رزاقیت میں شرک کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ہماری کیریئر پلاننگ سرے سے لے کر اول سے ابتدا انتہا تک خراب ہوئی ہے, کئی چیزوں میں شبہ ہے ہمیں. عدالت الہیہ میں شبہ ہے, رزاقیت کے اندر شبہ کر رہے ہیں, توکل کے اندر اس کی قدرت فائقہ کے اوپر شبہ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں, مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایک بنیادی مشکل عقائد میں کمزوری ہے. ورنہ تصور کیجئے, جیسے کہ مولا سید الشہداء نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا, کسی نے آ کر پوچھا درود بھیجے گا محمد والے محمد, کسی نے کہا کہ مولا مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, اس قسم کی ایک عبارت کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, کو مجھے ایسا بتائے کہ میں گناہ نہ کروں. فرمایا جاؤ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں خدا نہ دیکھے, ایسی جگہ پہنچ جاؤ. کئی جملے ارشاد فرمایا, ایک جملہ اس میں یہ تھا, ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں خدا نہ دیکھے. اس نے غور کیا, کہنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, جہاں بھی جاؤں گا خدا ہے, فرمایا پھر گناہ کیوں کروں؟ خدا دیکھ. اچھا اب ذرا خود تصور کیجئے, اگر کسی کے ذہن میں 24 گھنٹے یہ ذکر خدا رہے, اس کو ہم کہتے ہیں ذکر خدا, 24 گھنٹے ذہن میں یہ بات رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, واقعا گناہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ یہ ذکر ہی تو ذہن سے نکل جاتا ہے, اس کو ہم نسیان کہتے ہیں. ذکر ذہن سے نکل جاتا ہے, بھلا دیتا ہے خدا کو. جب یہ خدا کو بلاتا ہے اس وقت یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کمزوری کس چیز کی کمزوری ہے؟ یہ پھر وہی عقائد کی کمزوری ہے, اپنے عقائد میں پختہ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, اس کے اندر وہ اوصاف نہیں ہے. اچھا عقائد پختہ نہیں ہے وہاں پہ کمزوری ہے, تو اخلاقیات میں تو یقیناً کمزوری دکھائے گا. اخلاقیات کا میدان ہے اقدار کا میدان, ویلیوز کا میدان, اس کی ویلیوز یقیناً خراب ہو جائیں گی. کوئی قیامت کو نہ مانتا ہو, روح کو نہ مانتا ہو, جب قیامت اور روح اور خدا کے بارے میں عقائد مضبوط نہیں ہیں, پھر یقیناً مادہ پرست بنے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس. کل پرسوں کی تشریح ہوئی تھی کہ مادہ پرستی کہتی ہے خدا نہیں ہے, روح نہیں ہے, قیامت نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو پھر باقی جو بچ جائے گا یہ بدن اور دنیا رہ جائے گی, اس کے اندر غرق ہو جائے گا, اس کی آسائشوں کو ڈھونڈے گا. اب اگر کسی معاشرے کے اندر مادہ پرستی پھیل رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر عقائد اور اخلاق کے اوپر سے ایمان اٹھ چکا ہے. اگر وہ ہوتا تو مادہ پرستی کیوں پھیلتی؟ ایسی ایک قوم کھوکھلی قوم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کھوکھلی قوم کسے کہتے ہیں؟ کھوکھلی قوم وہ ہے جو اپنے رسومات کے اندر بھی دوسروں کی محتاج ہے. کھوکھلی قوم وہ ہے جو اپنے تہوار کے اندر بھی دوسروں کی محتاج ہے. افکار و خیالات, تہوار, رسومات, ہر چیز میں دوسروں کی محتاج ہے. یہ قوم کھوکھلی قوم ہے, یہ بے بنیاد ہے. بدقسمتی سے گزشتہ 7-8 سال کے اندر پاکستانی قوم نے ثقافتی میدان کے اندر اپنے کھوکھلے پن کو ثابت کر دیا ہے, اپنے بے بنیاد ہونے کو ثابت کیا ہے. کاش یہ اتنا ہی سوچتے تھے کہ پاکستان ایک خطہ زمین ہے جہاں پر کچھ انسان زندگی گزار رہے ہیں, ان کی اپنی بھی ایک ثقافت ہے, ان کی اپنی بھی ایک تاریخ ہے. جو ویسٹ بھی اہمیت نہیں دیتا اسے یہ اہمیت دیتے ہیں اس نام پر کہ وہاں کا ہے. اب وہاں کے آنے والے لوگوں سے پوچھے کوئی وہاں پر ویلنٹائن ڈے اتنا مناتا ہے کوئی وہاں پر؟ خبر ہی نہیں ہے. وہاں یہاں منا رہے ہیں. اچھا یہاں کیوں منا رہے ہیں؟ کھوکھلے ہیں ثقافتی اعتبار سے, ثقافت کے کھوکھلے. کسی نے تشبیہ دی کہ ڈش اینٹینا کیا ہے؟ یہ ثقافت کے گداگروں کا کشکول ہے. ڈش اینٹینا ثقافت کے گداگروں کا کشکول ہے. کہہ رہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو ہی کچھ آسمان سے دے دے, اور جو دے گا وہ لے لیں گے, چاہے وہ فحاشی ہو, چاہے وہ اوریانیت ہو, چاہے دین کے خلاف ہو, مذہب کے خلاف ہو, جو کچھ دے دے گا لے لیں گے. لہذا ہر گھر کے کیبل کے اندر 80-100 چینل چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کھوکھلاپن اس کو نہیں کہتے, پھر کس کو کہتے ہیں؟ تو قوم کو کھوکھلاپن ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھئے گا گزشتہ 60-70 سال کے اندر اس قوم کی ثقافت میں سے بچا کیا ہے, کیا بچا ہے اس میں سے؟ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, ہر چیز تباہ ہو چکی ہے. اب نام لینے کو چند چیزیں رہ گئی ہیں. اچھا اب ہم لوگوں کے جیسے لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان ثقافتوں کو زندہ کریں دوبارہ سے, اپنی ذات کے اندر زندہ کریں, پھر لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ زندہ ہونا شروع ہو جائے. ان ثقافتوں میں ایک ثقافت, مثلا ایک مادی ثقافت ہے, مادی ثقافت کے اندر تین چیزوں کا احترام ہے, دولت, طاقت اور شہرت. اس کو اتنا بول چکا ہوں کہ اب میں سوچتا ہوں میں اور بولوں گا تو بہت زیادہ تکرار مقررات ہیں. جب کبھی آپ دولت کا دولت کی وجہ سے احترام کریں, اور جب کبھی آپ دولت کی نمائش کر کے خوش ہوں, آپ سمجھ جائیں آپ مادہ پرستی میں پھنس چکے ہیں. جب کبھی آپ شہرت کا شہرت کی وجہ سے احترام کریں, نہ شہرت کا کسی بنیاد کی وجہ سے, سمجھ جائیں مادہ پرستی میں پھنس گئے. اور جب کبھی طاقت کا احترام کرنے لگے طاقت کی وجہ سے, سمجھ جائیں مادہ پرستی میں پھنس گئے. اسلام نے ان تینوں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے. نہ دولت کا احترام ہے, نہ شہرت کا احترام ہے, اور نہ طاقت کا احترام ہے. یہ تینوں وسیلے ہیں کسی اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے, تینوں خدا متعالی کی طرف لے جانے کے لیے, اگر ان میں لے جانے کی طاقت ہو. اصلی چیزیں جو اسلام نے ثقافت کے طور پہ قبول کی ہیں, اس نے سب سے پہلے تقوی اور پرہیزگاری کو ثقافت کے طور پہ قبول کیا, کہا اس کا احترام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ باکرامت شخص, بافضیلت شخص وہ جو متقی اور پرہیزگار ہے, حتیٰ علم سے پہلے ہے. اس کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ احترام اس کے بعد قرار پاتا ہے وہ علم کا احترام. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, آیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ علم کا احترام. اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا احترام, خدا تعالیٰ کی راہ کے اندر جد و جہد کرنے والے کا احترام. یہ ثقافت اسلامی ثقافت ہے. لہذا آپ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھیں, کبھی ان سے ہٹ کر احترام نہیں کریں گے کسی کا, اس سے ہٹ کر نہیں کریں گے. اس کی بنیاد پر احترام ہوگا, اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا. ہاں ایک عمومی ٹائٹل ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے, یہ ایک علیحدہ ٹائٹل ہے. بنی آدم کریم ہے, بنی آدم کو کرامت دی, پروردگار آدم نے ایک شرافت دی ہے. بنی آدم کا بنی آدم ہونے کے ناطے ایک احترام رکھا ہے, ایک عمومی احترام. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق خدا ہونے کے ناطے احترام میں ڈال دی ہیں. مثلا مولا امیر المومنین کی ضربت کے بعد ہونے والی روایتوں کے اندر وہ روایت کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ میرے قاتل کے جسم کو مسلح نہ کرنا, کہ رسول خدا نے فرمایا مسلح مت کرو چاہے کتے کا لاشائی کیوں نہ ہو. یہ مخلوق ہونے کے ناطے ایک احترام ہے. آپ کہیں پہ چل رہے ہو, آپ کے پاؤں کے نیچے چوٹی کچل جائے, آپ جان بوجھ کے کچل دے, اچھا نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے, مخلوق خدا ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. کیوں مار رہے ہیں؟ ہاں آپ کو ضرر پہنچاتی ہے مار دیا, کوئی نقصان پہنچ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے آپ مارنے کا حق ہے آپ کو, لیکن بھی خود ایسے ہی بلا وجہ میں خدا نے متعلق مخلوق کے اوپر چاہے پرندہ ہی کیوں نہ ہو, چونٹی کیوں نہ ہو, ظلم کرنا اچھا نہیں ہے, مخلوق کا احترام ہے. انسان کا احترام رکھا ہے پروردگار عالم نے. انسان مشکل میں ہے, مصیبت میں ہے, غرق ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے, مر رہا ہے, احترام واجب ہے, اس کو نجات دینا واجب ہے. زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قحط کے زمانے اپنے قاتلوں کو بھی کھانا دے دیا. انہوں نے کہا قحط کے زمانے میں انتقام بھی نہیں لیں گے, مرتے ہوئے انسان سے انتقام نہیں لیا جائے گا, دشمن بھی ہوگا تو بچا لیا جائے گا اسے. ان تمام چیزوں کے بعد اب آ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ثقافت کی وجہ سے, کھوکھلی ثقافت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنا پستی کی طرف جا رہا ہے. اس دوران میں مشکل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام کی ثقافت کو زندہ رکھا. اور اس قسم کی ایک شخصیتوں میں سے ابن حسن کربلائی صاحب کا نام اس معاشرے کے اندر جید اور سر فہرست ناموں میں سے ایک نام. ان کی روح کی بلندی کے لیے بہت بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. ہمیں ضرورت ہے معاشرے کے اندر، ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اسلامی ثقافت کو زندہ کریں. اسلامی ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے چند افراد کی ضرورت ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کی ثقافت کو ظاہر کر کے دکھائیں. ختم مرتبت نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو اگر اصلاح پا جائیں تو پھر پوری امت اصلاح ہو جائے گی، اور ان دو میں ایک فرمایا فقہا اور ایک فرمایا عمرا. فقہا اور حکام، یہ دو اگر اصلاح پا جائیں معاملہ صحیح ہے. یہ دو کیوں ان دونوں طبقات کی اتنی امپورٹنس ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، یہ معاشرے کو در حقیقت سیرت فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ خراب ہو جائے پھر معاملہ ختم ہے، پھر قوم نہیں سدھر پائے گی. اسی چیپٹر کے اندر رکھتے ہوئے ان لوگوں سے بھی کہوں گا آپ کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے جن کو لوگ نظر دیکھ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے. مثلا فرض فرمائیے معاشرے کے وہ پیسے والے لوگ جن کو لوگ بلا وجہ میں نظر میں رکھے ہوئے ہیں جبکہ ان کو نظر میں ہونا نہیں چاہیے تھا، اسلام کے نزدیک اقدار میں نہیں ہے وہ، لیکن اگر کوئی رکھا ہوا ہے ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اصلاح معاشرے کے اندر اگر یہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، مثلا یہ کہتے رہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ہے ہم اپنی مرضی سے لوٹانا چاہتے ہیں، تو بتاؤ پھر تم نے اصلاح معاشرے کے اندر اپنا کردار کیا ادا کیا؟ آیا خدا نے ہر چیز اس لیے نہیں دی کہ دین کے راہ میں استعمال ہو؟ اگر میں یہ کہوں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لوگ مجھے کس انداز سے دیکھتے ہیں، میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی آئے گی، پھر میں نے اپنی ذمہ داری کیا ادا کی؟ اس بات کے اوپر کوئی اہمیت کیوں نہیں دیتا؟ اب یہاں پر جب آ کر پہنچتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچنے لگتا ہے جو مجھے میری پسند اور ناپسند میں وہ کروں گا. کیوں کریں گے پھر؟ معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال اس لیے دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو برائی آئے میرے اوپر آ جائے، اور برائی کمانے میں آپ کو پتا ہے میں فارغ البال ہوں، ٹھیک ٹھاک کما لیتا ہوں. اپنی زندگی میں نے طے کیا ہوا ہے کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں نہیں گھسوں گا، طے کیا ہوا. دو تین وجوہات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کیپیٹلزم کی علامت سمجھتا ہوں ان کو، اس پہ جانا میں سمجھتا ہوں ہماری جنگ ہونی چاہیے کیپیٹلزم کے ساتھ، اور جب کہتا ہوں کیپیٹلزم کے ساتھ تو اس کا مطلب نہیں سوشلزم کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. سوشلزم ویسی وہ جو مرتی ہوئی نسل ہے اس کو اس سے میں ذکر کرنے کی ضرورت سمجھتا ہی نہیں. کیپیٹلزم کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی حاکم فکر یہی، ایک اس وجہ سے نہیں جاتا، دوسرا اس وجہ سے نہیں جاتا دنیا کے ظالموں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر. ظلم کوئی صرف یہ تھوڑی کہ ایک لاٹھی لے کر آپ ایک آدمی کے سر پہ مارنا شروع کر دیں ظلم، یہ تو دنیا کے اندر اقتصادی ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے. 20% لوگوں کے ہاتھ میں 80% دولت جمع ہوئی یہ ظلم نہیں ہے. جب مولا تشریف لائیں گے ظلم سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ یقیناً لڑیں گے. اور اگر میں بھی انہی جگہ پہ نظر آنا شروع ہو جاؤں جہاں پہ وہ ظالم جمع ہوتے ہیں تو میں پھر مولا کو کیا منہ دکھاؤں کہ مولا میں آپ کے ظالمین کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوش ہوتا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہم یہ کام کریں. اب کوئی آگے مجھ سے یہ کہے کہ بھائی میں ایک مہینے کے اندر 50 لاکھ کماتا ہوں، اس میں سے 10 لاکھ غریبوں کو دے دیتا ہوں، ہر مہینے اپنا دے دیتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے 5 سٹار ہوٹل میں جاؤں، میں اس سے کہوں گا ابھی بھی مت جاؤ. کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری ذمہ داری صرف منی میکنگ تو مشین نہیں ہو، تم منی جنریٹ کرنے کی مشین نہیں ہو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو میں اسلام کی راہ میں پیسہ دیا بس باقی میں آزاد ہو گیا جو مرضی کروں گا. کیوں جو مرضی کرو گے؟ تم لوگوں کی نظروں میں نہیں آؤ گے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ لوگ ہم سے نہیں کہیں گے آپ کی مجلسوں میں آنے والا فلاں جگہ جانے والا وہ وہاں پر بھی جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کیا لینے جاتا ہے وہاں پر؟ کیوں وہاں بیٹھ کر خوشی ہوتی ہے؟ اس خوشی کا کوئی مقصد نظر آ رہا ہے؟ اس خوشی کا کوئی ہدف نہیں. اب دیکھیں کم از کم کام جو آپ نے نقصان کیا وہ کیا کیا؟ آپ بھی وہاں پر گئے، آپ نے کیپیٹلزم کی اس مشینری کا جس کو میں کنزیومرزم کہتا ہوں آپ اس کا حصہ بن گئے، آپ نے بھی ظلم کا ساتھ دے دیا. کیوں آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں کنزیومرزم کے اندر رہتے ہو؟ سادگی کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ قناعت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ ٹرمنالوجی پھر کس کے لیے بنی ہے؟ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اور میں کنزیومرزم کا حصہ کیوں بن رہے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کیپیٹلزم کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کیپیٹلزم دھڑام سے گر جانے والا ایک مٹی کا ایک محل ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، صرف انسانوں کو اپنے اندر سادگی ایجاد کرنی ہے، قناعت ایجاد کرنی ہے، کیپیٹلزم ختم ہو جائے گا. کیپیٹلزم کی ساری کی ساری اساس صرف لسٹ کرنا، ایک ہرس کو بنا دینا اور اس کے بعد کنزیومرزم کے اندر ڈال دینا اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے مفادات کو حاصل کرنا. امریکی قوم اس معاملے میں بدقسمت ترین قوم ہے, بدقسمت ترین قوم. اسٹیٹسٹک جو ہمارے پاس ہیں, 32 ٹریلین ڈالر امریکہ کا ڈومیسٹک لون ہے جو لوگوں نے کریڈٹ کارڈ وغیرہ اور بینک سے ایک دوسرے سے لیا ہوا ہے. 32 ٹریلین ڈالر, کوئی حد ہوتی ہے؟ 96 میں پہلی دفعہ ان کے اوپر غور کر رہا تھا تو یہ 8 ٹریلین ڈالر تھا. پوری تھرڈ ورلڈ کا ڈیپ اس وقت 1.3 ٹریلین ڈالر تھا, اور امریکہ کا اندر کا قرضہ ایک دوسرے سے بینکوں سے لیا ہوا 8 ٹریلین ڈالر تھا. 96 سے اب تک صرف 11 سال کے اندر 4 ٹائمز گروتھ ہوئی ہے قرضے کے اندر. یہ جو کولیپس کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے, یہ مارگیج کی جو ان کی مارکیٹ کولیپس کر رہی ہے, کیوں کولیپس کر رہی ہے؟ 32 ٹریلین ڈالر قرض لیے بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے. مٹی کے ڈھیر ہیں یہ لوگ, ان کو تھوڑی سے دھکا دینے کی ضرورت ہے, یہ کولیپس کرنے والے ہیں اور ہم اب ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. حماقت کی حد ہوتی ہے. جس نسل کی موت بالکل آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے اب اس کے پیچھے چل رہے ہو, اس بات کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. ابھی نہیں سمجھیں گے, ابھی سمجھیں گے مولانا لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں ختم ہونے والے ہیں, ختم ہونے والے. ہم تو, میں اب 10 دفعہ پہلے بھی عرض کرتا ہوں, ہم نے اپنے بچپن سے ولایت فقیہ کا نام لیا ہے, ہم ماننے والے, کھولے عام اعلان بھی کرتے ہیں. جب سے بچپن سے آنکھ کھولی ہے اس نظام کے خلاف کوشش کی ہے, امریکہ کی سرپرستی میں اور کیپٹلزم اور یہ جو کنزیومرزم کی سرپرستی, ہم نے اس کے بچپن سے, اس کے جب سے آنکھ کھولی ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس کے خلاف رہے ہیں. اس زمانے سے اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اسپیشلائزیشن بھی یہی ہے ہمارا. اس میں دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا, یہ باقی بچنے والی چیز نہیں ہے, اس کی تباہی نزدیک ہے. اور یہ جو اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی تباہی اتنی نزدیک ہے کہ اب جنگ لڑے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے, سوائے یہ کہ ہر 5-6 سال کے بعد ایک جنگ لڑے. ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے, اب صرف ایک خوبی آ گئی ہے. سب سے لڑتے لڑتے فارغ ہوتے ہوتے اب ایک ایسے ملک سے لڑنے کی باری آئی ہے جو ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. اب خوبی ہے, اب ایک ڈیڈ لاک ہے جو نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر, 5 to 10 ایئرس کے اندر سالو ہوگا. مجھے کہ یا یہ جنگ کر پائیں گے اس قوم سے جو فی الحال ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, اگر جنگ کریں گے پھر بھی مریں گے کیونکہ وہ ہار ہی نہیں مانیں گے, اور اگر جنگ نہیں کریں گے یہ پھر بھی مریں گے کیونکہ اس سے زیادہ بچ بھی نہیں سکتے. اب مشکل یہ ہے, اس لیے میں کہتا ہوں بہت اچھی جگہ پر کھڑے ہیں ایک لحاظ سے, اور بہت سخت جگہ پر کھڑے ہیں دوسری لحاظ سے. یہ دونوں کام ہونے والے ہیں اگلے 5 سے 10 سال, انتہائی حساس ٹائم ہے دنیا کے لیے. 10 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اسلام کے لیے, دنیا کے نظام کے لیے, البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں اس 5 سے 10 سال میں, چلیے انسان پیشن گوئیوں کے موڈ میں آ جائے تو بولنا شروع کرے, ان پیشن گوئیوں کا کوئی حساب نہیں ہے, یہ سب اگلے منٹ میں غلط ثابت ہو سکتی ہیں, تو ہماری ذہن کی پیداوار ہوتی ہے نا, یہ سب غلط نکل سکتا ہے, ان کا کوئی اعتبار نہیں. تو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں, اگلے 5 سے 10 سال میں موتیں بہت ہیں, قحط بہت ہیں. پھر یہ کنزیومرزم اور کیپیٹلزم جب کولیپس کرے گا تو یہ آسانی سے نہیں مرے گا, یہ کروڑوں کو ساتھ لے کے مرے گا. مصیبت ساری یہ ہے, صرف ایک حل ہے, قناعت کا راستہ. صرف ایک حل ہے, قناعت کے راستے پر آؤ, تب تو قوم بچتی ہے, ورنہ کوئی سوال نہیں ہے. بہت سخت وقت ہے پھر اس اعتبار سے, اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہمارے پاس, ہمیں اسلام پر واپس آنا ہوگا, اس ثقافت کو سمجھنا پڑے گا جو ان عظیم الشان شخصیات نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, جیسا کہ ابن حسن کربلائی صاحب کا عرض ہوا, درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ شورا آیت نمبر 32, وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِنْ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اس کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں رواں دواں ہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے, آیات الہی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, ہر چیز خدا کی نشانی بنتی ہے دیکھنے والے کے لیے. نہ دیکھنے والا ہو تو وہ انبیاء کو دیکھتا ہے, انبیاء کے معجزات کو دیکھتا ہے, پھر بھی کچھ حاصل نہیں کرتا. دیکھنے والا انسان بن جائے, خدا نے متعال کی نشانیوں کو دیکھتا. فرمایا اس کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں رواں دواں ہیں, اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور وہ کشتیاں یوں ہی پشت سمندر پر رکی رہے. یہ زمین و آسمان سارا لشکر خدا ہے, جب چاہے جس وقت چاہے ایک پاؤز دے دے, لو جی سب ختم ہو گیا, سب ختم. کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنے ہلکے دماغ کے وہ ہے جو سمجھ رہے یہ پائیدار ہے. ابھی دیکھیے یہ سب کچھ چل رہا ہے نا, مائک, لاؤڈ اسپیکر, پنکھا, سارا الیکٹرک کے اوپر, سب پوری دنیا اس وقت الیکٹرانکس کے اوپر گھوم رہی ہے. صحیح ہے, چھوٹا سا ایک کام ہو جائے دنیا سے میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے, بس کولیپس کر گیا, آپ واپس چلے جائیں گے غاروں کے دور میں, کچھ نہیں بچے گا. صرف ایک چیز ختم ہونی ہے, میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے. یہ میگنیٹک فیلڈ کہاں سے بن رہی ہے سب کو پتا ہے, دنیا سے نہیں بن رہی, آسمانوں سے بن رہی ہے, ستاروں اور سیاروں کے رابطوں سے بن رہی ہے. اتنا سا خدا کام کرے, اس رابطے کو کچھ تبدیل کرے, میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے, نل پر ہیں پھر ہم, زیرو پر ہیں. ہماری ساری ٹیکنالوجی ایک سیکنڈ کے اندر غبار بن کے اڑ جائے گی, پھر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہماری ساری ٹیکنالوجی سمپل فیلڈ کے اوپر گھوم رہی ہے. بیٹری سیل بھی کام نہیں کرے گا, کچھ نہیں بچے گا اس ٹیکنالوجی میں سے, اتنی سی چیز چلی جائے. خدا جانتا فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو یہ کشتیاں کس طرح پانی میں پہاڑوں کی طرح چل رہی ہیں, ان کو روکنا خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. میں نے کہا یہ تو خدا نے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ اس پوری کائنات کو روکنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. چھوٹا سا ایک قانون توڑ دے جو اس نے خود بنایا ہے, جب بنایا ہے تو توڑ بھی سکتا ہے, اتنا سا ایک قانون توڑ دے, پریشرز کو ختم کر دے, بس پریشر بننا ختم ہو جائے, ہوا کے اندر پریشر نہ رہے, کیا ہوگا آپ کے پھیپڑے یوں ہی غبارے کی طرح, پھنسے ہوئے غبارے کی طرح بیٹھے رہ جائیں گے, سانس ہی نہیں آئے گا, ختم ہو گیا. 6 ارب انسان 3 منٹ میں ختم ہو جائیں گے اگر ہوا کا پریشر ختم ہو جائے, بس اتنی اکڑ, 3 منٹ بھی نہیں چلنا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. ریحا, اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور یوں کشتیاں پشت سمندر پر رکی رہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. یا اگر وہ چاہے تو ان میں سوار افراد کے انجام شدہ اعمال کی وجہ سے انہیں تباہ کر دے, اور یوبقہن بما کسبوا, لوگوں کے اعمال بہت زیادہ ہیں, غلطیاں انجام دی ہیں, کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر خدا کہے میں ابھی سب سے حساب لوں گا اور اب جو بچ گیا جس کے اعمال صحیح ہیں کشتی میں رہے گا, باقی سب غرق, کون بچے گا. ایک زمانے میں ہم لوگ کوئی محاورے کے طور پہ سنا کرتے تھے, وہ بچے بولتے نہیں ایک دوسرے سے بیڑا غرق بیڑا غرق اس طرح کر کے بولتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا بیڑا غرق یعنی کیا ہوتا کیا ہے. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ مثلاً کسی نے مجھے داستان سنائی, تکلیف دہ داستان, کہ اس کے والد کی بہت بڑی تجارت تھی ایک زمانے میں, مثلا 1920-1930 کے قریب, تو ان کا جو سارا سامان تجارت تھا وہ ایک جہاز کے اوپر جا رہا تھا, وہ جہاز غرق ہو گیا. تو کہنے لگا میرے والد کا وہ جو جہاز غرق ہوا تو ہم اتنے اونچے سے ایک دم سے نل پر آ گئے, قرضوں میں دب گئے. تب مجھے سمجھ میں آیا اس دن یہ بیڑا غرق ہونا کتنی بڑی مصیبت ہوتی تھی. ہم لوگوں کو تو ابھی سمجھ میں نہیں آتا نا کہ بھائی یہ کیا ہوا. اچھا خدا چاہے تو ڈبو دے, ہاں ڈبو دے, کوئی بچا سکتا ہے کیا, ختم. ابھی سمندر کی تہوں میں سے وہ جہاز نکل رہے ہیں جو 3000 سال پہلے غرق ہوئے تھے. دنیا نے اتنے طاقتور جہاز بنائے, وہ بہت مشہور مثال ہے ہمارے پاس ان کشتیوں کی اور پانی کے جہازوں کی موجود ہیں, جو اتنے اتنے طاقتور بنے کسی بھی وقت معمولی سی وجہ سے ڈوب گئے. کتنی چیزیں ایسی ہوئی ہیں. اور میں نے عرض کیا دنیا بے اعتبار جگہ ہے, ہم دیکھنے والی عمارتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھنے والے پائیداریوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے, یہ نہیں سوچ رہے تھے سب کا سب ہوا کا جھونکا بھی نہیں ہے, سب کا سب ختم ہو جانے والی چیز. اور یو بھی کنہ بے مقصد سے بھو یافو ان کثیر, اور بہت ساروں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے. خدا نے بتایا کہ اگر میں چاہوں تو اعمال کی وجہ سے کشتی کو ڈبو دوں, بہت ساروں کو تو معاف کر دیتا ہوں. ہاں واقعی کہ اگر اس دنیا کے اوپر غور کرے انسان, اپنے اعمال کے اوپر غور کرے, یوں سوچے خدا مجھ سے ابھی ابھی حساب لینا شروع کر دے تو بچے گا کون, یہاں پر کون حساب دے پائے گا, کوئی بھی نہیں بچنا ہے. خدا نے مطالعہ کیا تھا بہت سو کو تو میں معاف کر دیتا ہوں تو تمہاری زندگی چل رہی ہے, اور اگر معاف نہ کرتا تو تم سب ختم ہو جاتے. اس کے بعد دو آیت کے بعد ایک بہت خوبصورت مفہوم فرمایا, وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, فرمایا یا تو ہم چاہتے تو کشتی کو غرق کر دیتے, بہت سو کو تو بخش دیتے ہیں, اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. جو آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد قبول نہیں کر رہے, وہ اس بات کو جان لیں کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ, ما لہم من محیص, راہ فرار جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, مثلا ایک انسان راہ فرار ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس خدائی نظام کے مقابلے میں کوئی راہ فرار نہیں ہے. خدا تعالیٰ کہہ رہی ہے ہم چاہتے ہیں جان لو. لہٰذا ہمارے پاس روایات موجود ہیں، کوئی امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں، کچھ کریں کہ میں خدا کو پہچان لوں. تو مشہور معروف روایت فرمایا کہ تم نے کبھی کشتی میں سفر کیا؟ کہنے کا ہاں میں نے سفر کیا ہے. فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی غرق ہونے والی تھی، یوں احساس کیا جیسے اب کشتی غرق ہونے والی ہے؟ کہنے کا ایسا ہوا ہے. فرمایا کہ تمہارے دل میں کوئی امید تھی کہ کوئی ہے جو بچائے گا؟ کہا مولا تھی ایسی امید کہ کوئی ہے جو بچائے گا. فرمایا اگر خدا نہ ہوتا تو یہ امید کہاں سے آئی تمہارے دل میں؟ کیوں تمہارے دل میں امید تھی؟ سمندر کی وسعتوں میں کوئی بچانے والی طاقت ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے پشاور جا رہا تھا تو جہاز میں برابر میں ایک آدمی بیٹھے تھے، وہ نیویگیشن کے بہت اچھے ایکسپرٹ تھے ماشاء اللہ. انہوں نے کچھ چیزیں راستے میں انہوں نے بتائی، مجھے بہت اچھی لگیں. کہنے لگے کہ رسول کی کسی روایت میں، رسول خدا کی روایت میں انہوں نے تذکرہ دیکھا ہے کہ کہیں پر رسول خدا نے فرمایا سمندر کی تاریکی کا تذکرہ کیا ہے. کسی روایت کے اندر سمندر کی تاریکی کا تذکرہ کیا ہے. کہنے لگے میں اس روایت کو پڑھ کے سمجھ گیا یہ اللہ کے رسول ہے. میں کہا بھائی کیسے؟ کہنے لگے اس خدا کے رسول نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں نے سمندر کے اوپر 25-30 سال گزارے، میں جانتا ہوں اس کی تاریکی کیسی ہوتی ہے. سمندر کی تاریکی عجیب تاریکی ہوتی ہے. میرے ماموں نے بھی 25-30 سال گزارے، وہ بھی آ کے بہت سناتے تھے سمندر کے واقعات. مجھے میں نے کہا نا میں کیپٹن کہتے تھے بچے مجھے، اس کی ایک وجہ یہ میرے ماموں تھے، وہ اتنے واقعات سناتے تھے میں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو گیا تھا. تو وہ مثلا کہنے لگے سمندر کی تاریکی بہت عجیب تاریکی ہوتی ہے، کچھ نہیں نظر آتا، مطلقاً ابداً کچھ نظر نہیں آتا. رسول خدا نے سمندر کا کبھی سفر نہیں کیا، اس کی تاریکی کا تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں اور سے حاصل ہو رہا تھا، رسول خدا کی زندگی میں تھا ہی نہیں ایسا. رسول خدا نے کوئی سمندر کا سفر نہیں کیا، اس کے باوجود ایسا تھا. اس کے بعد نتیجہ دیکھیں، خدا نے ان تمام باتوں کو تذکرہ کیا، اس کے بعد ایک نتیجہ دیا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، جو چیز تمہیں عطا کی گئی ہے وہ سب دنیاوی زندگی کا ناپائیدار معلومتا ہے. دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے وہ دنیاوی زندگی کا ناپائیدار معلومتا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، اور جو کچھ ہمیں جو چیزیں تمہیں عطا کی گئی ہیں وہ دنیاوی زندگی کا ناپائیدار معلومتا ہے. حیات دنیا کہتے ہیں پست زندگی کو، پست زندگی کا متاع ہے، پست زندگی کی ناپائیدار چیزیں. ناپائیدار کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ ناپائیدار وہ ہیں جس کے باقی رہنے کے اوپر یقین نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گا. اس حیات دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ناپائیدار ہے. سب سے اہم چیز آپ کے لیے کیا ہے دنیا کی زندگی کے اندر؟ سب سے اہم چیز انسان کے لیے اپنی جان ہے. آئے پائیدار ناپائیدار؟ اور دنیا میں اہم کیا ہے، محبوب کیا ہے؟ مثال کے طور پر محبوب شہرت ہے انسان کے لیے، دنیاوی اعتبار سے شہرت محبوب ہوتی ہے نا. کتنی دیر لگتی ہے شہرت ختم ہونے میں؟ عجیب ہے، میں بعض اوقات سوچتا ہوں. مثلا ابھی ہم نے فرض کیا آپ کے سامنے 12-13 دن سے ابھی درس دے رہے ہیں نا، ایک دن خدا کسی بھی گناہ کے نتیجے میں کوئی ایسی بات جاری کروا دے، غلط بات کوئی، بہت احمقانہ بات، سارا کام ختم ہو گیا. صحیح، ابھی لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، کل باہر جا کے اتنے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ وہ اس کو ہم سمجھ رہے تھے ڈھنگ کا انسان ہے، کیا نکلا ہے یہ اندر سے. کتنی دیر لگے گی ایک جملہ غلط بولنے میں؟ صحیح. اچھا میں کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا میں ہوش اڑ جائے میں ایک جملہ غلط بول دوں، ساری بنی ہوئی بات ایک جملے پہ ختم. صحیح، یہ انسان ہے. جو کچھ بھی کر رہا ہوں بول رہا ہوں نا. کبھی کبھی گاڑی چلاتے ہو گھر میں جھٹکے لگتے ہیں تو میں سوچتا ہوں خدا ایک جھٹکا لگنا ہے میری زبان دانتوں میں آ جائے کٹ جائے ختم. روزانہ 4-4 گھنٹے بولنے والا گونگ بے زبان ہو گیا پڑا اپنے آپ پر، کتنا ناقابل ناقابل اعتبار چیزیں ہیں یہ، اتنی بالکل ناپائیدار. کتنے دولت مند دیکھیں جو ایک دن میں فقیر ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں اسی وجہ سے کہ فقیر ہو گئے. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, لیکن کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. کتنی داستانیں آپ ہر روز سنیں گے کہ بھائی ہاں بھائی یہ وہ تھا, ابھی پتہ نہیں کسی خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے گولڈ میڈل لیے تھے ایتھلیٹکس کے اندر, پتا چلا کہ وہ ڈوپنگ ٹیسٹ کے اندر فیل تھا, اسے سیل تھی, اس سے سارے گولڈ میڈلز واپس لے لیے, اور وہ اسپورٹس کی ہسٹری کا بہت بڑا کرائسس بن گیا ہے, وہ جناب اسکینڈل بن گیا ہے کہ بھئی کیا یہ جھوٹی عورت تھی, اس نے چار چار پانچ پانچ میڈلز لیے تھے, اس میں پتہ نہیں تین گولڈ میڈل تھے, ایک دن پہلے تک شہرت تھی, ایک دن میں ذلیل ختم. اچھا یہ ہم دوسروں ہی دیکھتے ہیں, اپنی ذہن میں نہیں رہتی. وہ اپنے ساتھ بھی تو یہی ہو سکتا ہے, کیا اعتبار ان چیزوں کا, لیکن پھر بھی انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, انہیں کے پیچھے مر رہے ہیں, انہیں کے پیچھے گردنیں کاٹ رہے ہیں دوسرے. ابھی دیکھیں ہمارے ملک کے اندر تو کچھ ہو رہا ہے, اس پہ تو بولنا ذرا خطرناک معاملہ ہے. عجیب دنیا بسی ہوئی ہے, ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے مر مر کے ختم ہو رہے ہیں, یہ نہیں جانتے, جانتے بھی ہیں بھلا دیتے ہیں, ذہن سے نکال دیتے ہیں, ابھی خبر میں جانا ہے سب ختم ہو جائے گا. آگے اللہ نے مومنوں کی توصیف لکھی ہے, اس کو میں ان شاء اللہ کل عرض کروں گا, ابھی اچانک جاتے جاتے ذہن میں آ گیا. واقعی میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اموی حکمران نے کوفہ پہ قبضہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کا, جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے, عبداللہ بن زبیر کا سر اس کے سامنے لایا گیا, تو وہ اکڑ کے دیکھنے لگا اس سر کو. وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا, کہنے لگا کہ خدا کا واسطہ اس طرح مت کر. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں نے چند سالوں میں بہت کچھ دیکھ لیا. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا تو نہیں جانتا, 61 ہجرا میں میں یہیں بیٹھا تھا, سید الشہدا کا سر آیا تھا, سید الشہدا کا سر آیا تھا, عبید اللہ ابن زیاد یہیں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے, بہت اکڑ اکڑ کے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا پھر میں یہیں بیٹھا تھا, میں نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد کا سر آیا, مختار سخفی وہیں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے, مختار سخفی نے اکڑ اکڑ کے دیکھا تھا. کہنے لگا کچھ دیر کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا مختار سخفی کا سر آیا, اب عبداللہ ابن زبیر کا سر آیا, اب تو یہاں بیٹھا ہے. کہنے لگا اس سر کو کہیں اور چھوڑ دے تاکہ یہ سلسلہ رک جائے, تم نے غلطی کی ہے, تم نے امام حسین کا سر کاٹا ہے, اب یہ سر کٹیں گے, اب نہیں بچیں گے. امامت کم چیز نہیں ہے, امامت کا احترام ہے اللہ کے نزدیک. امامت کا احترام نہیں کرو گے سزا اٹھاؤ گے. ہم لوگ غیبت پہ جو صبر کر کے بیٹھ گئے نا, اس کی سزا اٹھا رہے ہیں. کیوں غیبت پہ صبر ہو گئے؟ غیبت صبر کرنے کی چیز نہیں تھی. امام درمیان میں نہیں ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, سب مطمئن زندگی گزار رہے ہیں, اس پہ صبر نہیں کرنا تھا ہمیں, اس پہ خدا کے سامنے گڑ گڑانا تھا کہ خدایا یہ سزا ختم کر دے, بس بہت ہو گئی ہے. ہم غیبت پہ صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں, یہ غلطی کر رہے ہیں. امام کے نہ ہونے کو معمولی سمجھا ہوا ہے, نہیں معمولی نہیں ہے, کروڑوں انسان مر رہے ہیں, لاکھوں ہر روز مر رہے ہیں اسی مسئلے کی وجہ سے, امام نہیں ہے درمیان میں. بیوی نے ارشاد فرمایا تھا جب مولا امیر المومنین کی خلافت کو غصب کیا گیا, بیوی نے اسی موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا, جب وہ اپنے گھر کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر یہ جملات لکھے, فرمایا اب منتظر رہو, اب تلواریں چلیں گی, اب منتظر رہو کہ اب تلواریں چلیں گی, اب خون بہے گا. 11 ہجرا میں بی بی نے ارشاد فرمایا تھا منتظر رہو, تلواریں چلیں گی, خون بہے گا. مدتوں گزر گئی, 50 سال اس کے اوپر گزر گئے, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا بی بی نے کیا کہا, یہاں تک کہ دور آنا شروع ہو گیا. پھر تلواریں چلنے کا دور آیا, پھر خون بہنے کا دور آیا, لوگ ذلیل ہو گئے اس دور کے اندر. حجاج بن یوسف کا دور آیا, 2.5 لاکھ آدمی تو حجاج بن یوسف نے اکیلے نے مار دی, کوئی پوچھنے والا نہیں. امامت کے ساتھ ظلم کیا ہے, سزا اٹھانی پڑے گی. امامت کے ساتھ ظلم کریں گے, جب ظلم کریں گے سزا اٹھانی پڑے گی, اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ نظام, یہ نظام ایسے ہی چلا ہے. اب ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا سمجھ جائے گی کہ ہمیں امامت پہ ظلم نہیں کرنا ہے, ہمیں امامت کو قبول کرنا ہے, اس وقت معاملہ حل ہونے کی طرف جائے گا. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ دنیا پوری کی پوری بنی اس امامت کے لیے, ان کی حاکمیت کے لیے بنی ہے, اس سے کم پہ دنیا ختم نہیں ہونی ہے, اس سے پہلے یہ کام ہوگا, روایات میں آپ ہے, آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. اور یہ جتنے اہل بیت اطہار علیہ السلام ظلم سہتے رہے, اس تمام کے پیچھے اس وقت کو یاد کرتے تھے کہ جب امام تشریف لائیں گے. ابھی قرآن کرامی موجود ہیں, صرف ایک روایت اور آپ کی خدمت میں کہ یہ مصائب کے باب میں یا اختتام کے لیے عرض کرتا چلوں. ایک دوست نے مجھے بتایا ایران میں استاد فاطمی نیا ہوتے تھے, انتقال پا گئے, بڑے مشہور. جہاں تک میرے ذہن میں ہے استاد فاطمی نیا, جہاں تک میرے ذہن میں کہ انتقال پا گئے, ابھی ممکن ہے میں غلطی کروں, بار استاد فاطمی نیا بہت متقی پرہیزگار, بہت متقی پرہیزگار, درس دیا کرتے تھے. ان کی روایات, وہ جو روایت پڑھا کرتے تھے, ان کے درس کی عجیب تاثیر تھی. ایک دوست نے, وہ بھی قم کے دوست ہیں, کہنے کہ میں نے ان کے علاقے کے اندر ایک عشرہ ہوتا ہے, بی بی کے مصائب پر پورا عشرہ ہوتا ہے, 10 دن بی بی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن اس سے کہا کہ تم لوگ جو روایتیں پڑھتے ہو بی بی کی, مثلا کوئی ایک آدھ روایت ہمیں بھی سناؤ بی بی کے مصائب. کہنے لگا استاد فاطمی نے کہ مصائب سنے. میں نے کہا نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. کہنے لگا استاد فاطمی نے ایک روایت پڑھی ہے. اس نے پڑھی روایت, میں نے اس سے 3 دفعہ پوچھا کہ تم نے خود استاد سے سنی ہے. کہنے لگا میں نے خود استاد سے سنی. میں نے کہا تعجب ہے. روایت یہ تھی, روایت نے کہا کہ بی بی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا, دروازے کے اوپر لوگ پہنچ گئے, استاد نے پڑھا کہ جب بی بی پہ دروازہ گرا تو پہلی ندا دی یا مہدی ادرکنی, یا مہدی ادرکنی. بی بی کے وجود مقدس کو پتا ہے کہ اس سب کا انتقام لینے والا وہ پرزنٹ ہے جو آخر میں تشریف لائیں گے. ہر چیز کا انتقام لیں گے, ہر چیز کا ذکر ہوگا. اس خون معصوم سے جب بی بی سلام اللہ علیہ سے شروع ہوا, حضرت علی اصغر کے پاکیزہ خون سے لے کر کربلا کے شہداء تک کے کہ خون کا انتقام لیا جائے.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. آپ سے گزارش ہے کہ تشریف فرما رہے ہیں. کنان سے آئے ہوئے قرا تلاوت قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کریں گے, اس سے استفادہ فرمائیے گا. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما.